تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ ومنبعہ کے پاس دو طرح کی طاقتیں اللہ نے بتائی ہیں اور دو طرح کے خزانے اللہ پاک نے بتائے ہیں اور دو طرح کی روشنیاں اللہ نے بتائی ہیں. ایک طاقت تو وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے اور ایک طاقت وہ ہے جس کے اندر مخلوق کا نام آ گیا. جس طاقت پر مخلوق کا نام آ گیا وہ چھوٹی طاقت ہے اور جو طاقت اللہ کی ذات میں ہے وہ لامحدود ہے, بے شمار ہے, جس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. اور ایک خزانہ وہ ہے کہ جو اللہ نے بنا کر ہمارے سامنے کر دیا, اور ایک خزانہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو خزانہ ہے وہ لامحدود اور بے شمار ہے. اور دو طرح کے خزانے ہیں اللہ کے پاس. نعمتوں کے خزانے بے شمار ہیں اور تکلیفوں کے خزانے بھی بے شمار ہیں, اس کی کوئی حد نہیں. اور دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں اور دنیا کے اندر جو تکلیفیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, لیکن اللہ کے خزانے کی نعمتیں اور اللہ کے خزانے کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. اللہ پاک کی جو قدرت اور طاقت ہے اگر وہ انسان کے ساتھ ہو جائے اور حمایت میں ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی نعمتوں کے خزانے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے, تو یہ انسان دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر اللہ پاک کی جو قدرت ہے اور طاقت ہے وہ اگر انسان کے خلاف ہو جائے تو پھر یہ انسان دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے اور مرنے کے بعد کی پریشانی کا تو تصور دنیا میں رہتے ہوئے کیا نہیں جا سکتا. مرنے کے بعد جو اس کو تکلیف ہوگی اس کا تصور اس دنیا کے اندر رہ کر آدمی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے, ہر چیز اللہ پاک نے ہم کو کھول کھول کر بتائی کہ مرنے کے بعد کی نعمتیں کیسی ہوں گی اور مرنے کے بعد کی تکلیفیں کیسی ہوں گی. لیکن جیسے اللہ پاک غیب میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے, اسی طرح اللہ پاک کی جو قدرت ہے اور طاقت ہے یہ بھی غیب میں اور دکھائی نہیں دیتی. اور اسی طرح اللہ پاک کے پاس جو خزانے ہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے, یہ بھی غیب میں ہے اور دکھائی نہیں دیتے. تو جو چیز چھپی ہوئی ہے اور انسان کو دکھائی نہیں دیتی, تو کس طرح اس کی طرف انسان چلے اور کس طرح اسے معلوم ہو کہ اللہ کی قدرت میری حمایت پہ آ جائے اور نعمتوں کے خزانے سے تعلق ہو جائے اور تکلیفوں کے خزانے سے میرا تعلق نہ ہو تاکہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنوں. اس کے لیے میرے محترم دوستو, روشنی یہ بھی دو طرح کی ہے, نور جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے. ایک نور جو ہے وہ تو بنا ہوا, جیسے سورج ہے چاند ہے بتی ہے, یہ نور تو بنا ہوا ہے. تو بنے ہوئے نور سے انسان کو بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے خزانے جو ہیں یہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں عام طور سے. ساری طاقت اور سارے خزانے تو نہیں دکھائی دیتے, لیکن عام طور سے بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے خزانے جو ہیں وہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں اس بنی ہوئی روشنی سے. لیکن جو اللہ کی ذات میں جو طاقت اور قدرت ہے, جو حمایت میں آ گئی کمزوروں کے, بنی اسرائیل جیسے کمزوروں کے حمایت میں آ گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کمزور لوگوں کی حمایت میں آ گئی, جن کے پاس دھن دولت بھی نہیں تھی, جن کے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے, دانتوں سے پتے چاپتے تھے, ظاہری ثروت ان کے پاس نہیں تھی, طاقت بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کی طاقت ان کی حمایت کے اندر آ گئی تو بڑی بڑی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکی, کیونکہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکے؟ فرعون قارون حامان نہیں کر سکے, قوم عاد نہیں کر سکی, قوم سمود نہیں کر سکی, اور جتنی بھی قومیں آئیں وہ نہیں کر سکیں. آگے جا کے قیصر اور کسرا جو تھے یہ بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی طرح ابھی وہ زمانہ دجال کا اور یاجوج ماجوج کا نہیں آیا جس کی خبر ہم کو اللہ پاک نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. وہ زمانہ جب آئے گا تو دجال جو ہوگا وہ تو شربت والا اور سرمایہ والا ہوگا, بڑا سرمایہ دار ہوگا وہ, اس کے پاس زر ہوگا, اور یاجوج ماجوج جو ہوں گے ان کے پاس زور ہوگا. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان پر, زر اور زور. زر کا لالچ دینا اور اپنے زور کی دھمکی دینا, یہ دو کام کرتے ہیں. فرعون کے پاس زور تھا اور قارون کے پاس زر تھا. اسی طرح کسی کے پاس زور ہوتا ہے, کسی کے پاس زر ہوتا ہے, کسی کے پاس کیپیٹل ہوتی ہے تو کسی کے پاس پاور ہوتا ہے. کیپیٹل کے ذریعے آدمی دھمکاتا ہے دوسرے کو, کیپیٹل کے ذریعے آدمی للچاتا ہے دوسرے کو, اور پاور کے ذریعے آدمی دھمکاتا ہے دوسرے کو. یہ دو چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں, جس کی طرح پوری دنیا اچھل کود رہی, اتنا سرمایہ دے دے اتنی طاقت دے دے, اتنی طاقت دے دے اتنا سرمایہ دے دے, اس سے آپس کے اندر میل جول ہوتا رہتا ہے, لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر جمع کر دی جائیں تو ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے مکڑی کا جالا, مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, تو اسی طرح ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑے کی جالے کی طرح بے حیثیت ہیں. اور ساری دنیا کی دھن دولت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی دھن دولت اگر جمع کر دو تو اللہ کے خزانے کے مقابلے میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو ساری دنیا کی دھن دولت مچھر کا پر, اور ساری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا. لیکن یہ بات دل کے اندر اتر جائے تب کام آئی, خالی زبان کے بول سے کام نہیں آئی, دل کے اندر اترے. اور دل کے اندر اترنے کے لیے بار بار اس کا زبان سے بولنا ہو اور کانوں سے سوچنا ہو, دل دماغ کانوں سے سننا ہو, دل دماغ سے سوچنا ہو, تو بار بار بولنا سننا بولنا سننا یہ اگر ہوتا رہے گا تو دھیمے دھیمے یہ بات دل کے اندر اترتی چلی جائے گی, اور دل کے اندر اگر اللہ کی طاقت کا یقین اتر گیا اور دل کے اندر اگر اللہ کے خزانوں کا یقین اتر گیا تو دل کے اندر نور آ گیا. لیکن پہلے دل کے اندر نور ہدایت کا اور ایمان کا آ جائے تو پھر آدمی کو اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے, اور پھر آدمی کو اللہ پاک کا اللہ محفوظ خزانہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, اور پھر آدمی فکر میں پڑتا ہے کہ اللہ کی طاقت میری حمایت میں کیسے آ جائے اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے میرا تعلق کیسے ہو جائے. جب دل کے اندر اس کے ایمان کا اور ہدایت کا نور آ جائے تب یہ بات اسے سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جتنی بھی ہماری نقل و حرکت اور محنت ہے اور جتنا بھی مقامی کام ہے, مقامی کام کے اندر مہینے کے تین تین ہفتے کے دو گھنٹے روزانہ کی تعلیم گھر کی ہے, گھر روزانہ کی تعلیم مسجد کے اندر ہوتی ہے, گش کرتے ہیں روزانہ کے ڈھائی گھنٹے دیتے ہیں, مقامی کام کرتے ہیں, باہر کی نقل و حرکت ہے, چار چار مہینے کے لیے امریکہ نے ملک پہ جانا, بیرون ملک پہ جانا کے لیے جانا, سال چار بھر کے لیے جانا, ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے جانا, ایک فضا بنانی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے جو فضا بنائی تھی وہ فضا بنی کہ بار بار سن لے, بار بار سننا بولنا سننا بولنا اور سمجھ رہا یہ ہوتا رہا تو دل کے اندر ایمان کا نور چل جائے گا. دل کے اندر ایمان کے نور کی دوربین اگر اتر گئی تو آسمان کے اوپر کا سمجھ میں آئے گا, زمین کے نیچے کا سمجھ میں آئے گا, ہزاروں سال پہلے کا سمجھ میں آئے گا, ہزاروں سال بعد کا سمجھ میں آئے گا, بشرطے کے دل کے اندر ایمان و ہدایت کے نور کی دوربین اتر جائے تو یہ سب سمجھ میں آئے گا اس کو, اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے گا. میرے محترم دوستو, جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور اترا ہوگا, ایمان کا نور اترا ہوگا, تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کی طاقت کو حمایت میں لینے کے لیے, اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے تعلق کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یقین کو صحیح بنانا ہوگا اور دوسرا عمل کو صحیح بنانا ہوگا. یقین کی جگہ تو ہے دل, اور عمل کو صحیح بنانے کے لیے اللہ نے ہر ایک کو آزائے انسانیہ دے دی. اللہ پاک نے آنکھ کان زبان ہاتھ اور پیر یہ اللہ نے ہر ایک کو دے دیا, اس کا استعمال صحیح ہو. اس کے یقین کو صحیح کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے کلمہ دے دیا, اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ پاک نے نماز دے دی. کلمے کے ذریعے تو یقین صحیح ہو جائے اور نماز کے ذریعے عمل صحیح ہو جائے. نماز کے اندر تو عمل صحیح ہوگا, اس لیے پورا بدن نماز کے اندر اللہ کے حکموں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کا نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نور دل کے اندر اترتا رہتا ہے. لیکن ہر وقت یہ آدمی مسجد کے اندر تو رہے گا نہیں, یہ آدمی مسجد سے باہر بھی نکلے گا, ایک طرف اس کی کاروباری زندگی ہوگی جس کے اندر یہ کمائی کرے گا, اور ایک طرف جتنا کمایا اس کو خرچ بھی کرے گا. تو کمانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے اللہ پاک کے حکموں کے مطابق, اور خرچ کرنا یہ بھی اللہ پاک کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے, تو اس کے اندر بھی اندازات بڑھتے رہیں گے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, التاج الصدق الامین مان نبین و صدیقین و شہدا, تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا ثواب ملے گا, لیکن اس کے اندر صدق الامین کا لفظ ہے, سچا اور امانت دار ہو. سچا اور امانت دار بننے کے لیے دل کے اندر ایمان اور ہدایت کا نور سے لینا ہوگا, جو مسجد کے اعمال سے ملے گا. مسجد کے اندر جتنی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے گا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا, اللہ پاک کا ذکر کرے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, بار بار اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کو زبان سے بولنا اور کانوں سے سننا ہوگا, اللہ کے خزانوں کا سننا ہوگا. اسی طرح مرنے کے بعد ہماری زندگی بار بار بولنی اور سننی ہوگی تو دل کے اندر ایمان کا اور ہدایت کا نور اترتا چلا جائے گا انشاءاللہ. پھر اسے اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی. تو مقابلہ اگر چیزوں سے بچ جائے گا تو چیزوں کو قربان کر دے گا لیکن اعمال کو قربان نہیں کرے گا. پچھلی ساری تاریخ نبیوں کی اس بات کو بتاتی ہے. اللہ کی شان چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی تو دیتی ہے لیکن ہے نہیں, اور اعمال کے اندر کامیابی دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہے. یہ مجاہدہ سارے انسانوں کا ہے. جہاں کامیابی انسان کو دکھائی دیتی ہے انسان کا اور ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ بتاتا ہے کہ وہاں کامیابی نہیں ہے, اور جہاں انسان کو کامیابی دکھائی دیتی ہے وہاں تو اللہ کے لیے کامیابی ہے. اور کامیابی جن اعمال کے اندر اللہ پر بتاتے ہیں وہاں انسان کو کامیابی دکھائی نہیں دیتی. تو بغیر دیکھے اللہ کے کہنے پر یقین کر کے آگے چلتا رہے تو یہ بنے گا مجاہدہ. جب یہ مجاہدہ کرتا رہے گا تو پھر اس کا جو وعدے اللہ پاک کے غیبی ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے, اور اللہ کے غیبی وعدوں کے سامنے آنے کی جگہ جو ہے وہ موت کا وقت ہے. موت کے وقت آدمی کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. لیکن اللہ پاک اکثر و بیشتر مرتبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ پاک کے غیبی وعدے سامنے آتے ہیں, اللہ پاک موت سے پہلے بھی اسے دکھا دیتے ہیں. جب انسان دعوت کی فضا میں رہتا ہے, ایمان اعمال کی طرف چلتا ہے, یقین کو بڑھاتا رہتا ہے, صحیح یقین اس کا طاقتور ہوتا رہتا ہے, اعمال اس کے جاندار بنتے رہتے ہیں. اعمال کے جاندار بنانے کے لیے اللہ پاک کا دھیان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, اور اس عمل پر کیا ملے گا اس کو ذہن میں لے کر شوق اور رغبت کے ساتھ میں وہ عمل کرتا ہو, اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت ہو, اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہو. تو اس عمل پر اللہ پاک کے وعدے ہیں جو اس سے اس کی آخرت بننی شروع ہو جاتی ہے اور قبر بھی بننی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دنیا دیر بھی دکھائی دیتی ہے. یہ میرے دو جملے یاد رکھنا, ظاہر کے اندر اور تھوڑی دیر کے لیے. جب آدمی ایمان احمد والی لائن پر چلتا ہے تو آخرت بنتی ہے, قبر بنتی ہے, مرنے کے بعد اسے معلوم ہوگا. لیکن دنیا جو ہے ظاہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بگڑتی دکھائی دیتی ہے. ظاہر میں بگڑتی دکھائی دیتی ہے, حقیقت میں نہیں بگڑتی, اور تھوڑی دیر کے لیے بگڑتی دکھائی دیتی ہے. پھر ایک جھٹکے کے اندر اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی دھرم سے بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیے بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے پر ظاہر کے اندر زندگی بگڑتی دکھائی دی تھوڑی دیر کے لیے. پیچھے سے فرعون پورے رشتے کے ساتھ آ رہا ہے, اور آگے کھاٹے مرتے ہوئے سمندر ہے, اور درمیان میں سے کہیں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں. اب یہ بڑی اسرائیل جو تھی وہ گھبرا گئے کہ ہم تو چاروں طرف سے پھنس گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذہن یہ بنایا تھا کہ جتنے بھی نقشے فرعون نے بنا رکھے ہیں ان نقشوں کا یقین نکل جائے, اور اللہ نے جو بات بتائی اس کا یقین آ جائے. سارے ہے توکل, اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو. ایمان اور یقین کے اندر نقشوں کا یقین نکالنا بہت ضروری. یہ نقشے اگر دشمن کے پاس ہیں تو بھی اس کا یقین نکال دے, اور یہ نقشے اپنے پاس ہیں تو بھی اس کا یقین نکال دے. اس یقین کو نکال دے, سارے نقشوں کا یقین نکال دے, چاہے کتنے بڑے بڑے نقشے ہوں لیکن اس کا یقین نکال دے. زبان پر بھی یہ بات آئے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ نقشے کچھ نہیں کر سکتے. اس کو اتنا بولنا سننا, اتنا بولنا سننا کہ دل کے اندر اتر جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کتنی طاقتور, اللہ کے نبی تھے وہ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ایک دم سے نہیں بولی. پہلے جس مجمع سے آپ کا تعلق تھا اس کے اندر یقین کی بات کو اتارنے کی کوشش کی, توکل ان کے اندر پیدا ہو جائے اور نقشوں کا یقین ان کے دلوں کے اندر سے نکل جائے, نقشوں کا یقین ان کے دلوں سے نکل جائے. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. یہ فرعون جو تمہیں عبادت سے روکتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, تم گھروں کے اندر عبادت شروع کرو اور توکل اللہ کا سیکھنا شروع کرو, اللہ کی ذات پر یقین کو اتارو, ایسا اتارو کہ غیر کا یقین دل سے نکل جائے. فرعون کا, اس کے لشکر کا, اس کی کارستانیوں کا, اس کی دھوکے بازیوں کا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا یقین بالکل نکل جائے اور صرف اللہ کا یقین دلوں کے اندر باقی رہے. اس سے مشق کرائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں سے خیر کا یقین نکل چکا ہے, اللہ کا یقین آ چکا ہے, کوئی اجتماعی معاملہ ہے, اجتماعی معاملے کے اندر مجمع کا یقین بنانا پڑے گا, انفرادی معاملے کے اندر اپنا یقین بنانا پڑے گا, انفرادی اعمال پر انفرادی زندگی بنتی ہے, اجتماعی اعمال پر اجتماعی زندگی بنتی ہے, انفرادی عوامل پورے کرنے سے انفرادی زندگی بنتی ہے, اجتماعی عوامل پورے کرنے سے اجتماعی زندگی بنتی ہے اور انفرادی عوامل کو توڑنے سے انفرادی زندگی بگڑتی ہے اور اجتماعی عوامل کو توڑنے سے مجمعی زندگی بگڑتی ہے. غلطی تو فرعون نے بھی کی, غلطی قارون نے بھی کی, لیکن قارون پر جو اللہ کا حکم تھا وہ انفرادی تھا, اس کی ذات سے متعلق تھا, تو مصیبت اس کے اکیلے پر آئی, مجمع پر بھی آئی. فحسبنا به وبداره الارض, اس کو گھر کے سمیت زمین کے اندر دھسانا شروع کر دیا اللہ پاک نے اس اکیلے کو. لیکن فرعون نے جو غلطی کی اور فرعون نے جو اللہ تعالیٰ کے عوامل توڑے ہوئے اجتماعی تھے, کیونکہ فرعون کا تعلق جو تھا مجمع سے تھا, پبلک سے بھی تھا, فوج سے بھی تھا, پولیس سے بھی تھا اور اس کے درباری جو تھے ممبرس آف پارلیمنٹ ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور ان کا جو وزیر اعظم حامان تھا اس سے بھی تعلق تھا, تو پورے مجمع سے تعلق تھا. تو اس نے جو حکم توڑا وہ اجتماعی حکم تھا, اجتماعی حکم کے توڑنے پر پورے مجمع پر مصیبت اور بلا آئی. تو میرے محترم دوستو, اپنی ذات سے نماز کا پڑھنا, روزے کا رکھنا, زکات کا دینا, حج کا کرنا, اللہ کے احکامات ہر ایک کے اوپر جو متوجہ ہوئے اس کو پورا کرنا, ہر ایک کا دیندار بننا, یہ ہر ایک کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ ہر ایک دیندار بنے. لیکن یہ دعوت کی لان کا جو حکم ہے اس کا تعلق مجمع سے, اپنے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق ہے, خاندان والوں سے بھی ہے, قوم سے بھی ہے, اپنے وطن والوں سے بھی ہے اور پھر پورے دنیا کے انسانوں سے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے بھی ہے. دعوت کا جو حکم اللہ پاک نے دیا ہے یہ اجتماعی اور اس کا تعلق مجمع سے ہے, تو اس کو تو ایسے طریقے پر لے کر چلنا ہوگا کہ پورا مجمع ہمارے سامنے, اس مجمع کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا. لیکن کام کرنے میں ڈھنگ وہ ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا, اس ڈھنگ سے ہم کام کریں گے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دے کر, اس ڈھنگ سے کام کریں گے سب سے پہلے ایمان کے اندر طاقت کا پیدا کرنا, اس کے ساتھ نماز کو جاندار بنانا, نماز کو جاندار بنانے کے لیے نماز کے شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حصے کرنا, پھر نماز کو صحیح بنانے کے لیے اس کے مسئلے مسائل بھی سیکھنا, پھر نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے اس کے لیے اللہ پاک کا ذکر کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اللہ پاک سے خوب رو رو کر دعاؤں کا مانگنا تاکہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے, اللہ کے علاوہ کی طرف دھیان نہ چلا جائے, نماز میں اللہ ہی کا دھیان رہے, کوشش کرنا کہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے. غیر اللہ کا دھیان اگر آ گیا تو اس کا نام غفلت ہے اور اللہ پاک کا دھیان آ گیا تو اس کا نام ذکر ہے. غیر اللہ کا دھیان خود آ گئی وہ تو نقصان نہیں دے گا, لیکن اس کو لایا جائے تو وہ نقصان دے گا. ہماری کوشش اللہ پاک کا دھیان لانے کی ہو اور اسی کی مشق کرنی ہے ہمیں, ذکر کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کے ذریعے اللہ پاک کا دھیان نماز کے اندر جمنا شروع ہو جائے. نماز میں جب اللہ پاک کا دھیان چلے گا تو انشاءاللہ جب یہ آدمی باہر جائے تو باہر بھی اللہ ہی کا دھیان چلے گا. اللہ کا دھیان جب جم گیا تو باہر بھی اللہ کا دھیان چلے گا. اللہ کا دھیان چلنے کے معنی ہے کہ اللہ پاک میرے کو دیکھ رہا ہے, جو کچھ ہم بولتے ہیں اللہ پاک اسے سن رہا ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اگر ایک مرد ایک عورت کو غلط کام کرنے کے لیے کسی بند کمرے کے اندر چلے جائیں اور اس کے اندر سوراخ باقی رہ گیا, دس بارہ سال کا کوئی اجنبی لڑکا وہ سوراخ میں سے دیکھ رہا ہے کہ دونوں کیا کر رہے ہیں, تو بات جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. بارہ سال کے لڑکے کا دیکھنے کا دھیان آ گیا تو غلط کام کے جذبہ ٹھنڈے ہو گئے. تو اگر یہ دھیان رہا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے تو جذبہ ٹھنڈے رہیں گے غلط کام کی طرف. جہاں غلط کام کی طرف قدم اٹھے گا اور فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ دے گا. ہم دو اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے جو سنتا ہے, اور اگر چار ہم بات کر رہے ہیں تو پانچواں اللہ ہے جو سنتا ہے. اگر یہ بات دھیان کے اندر آ جائے اتر جائے, یہ مشق کرنے کی چیز ہے. جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ چیز مشق کی جاتی ہے, مقامی کام کرتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. اس کے مشق بھی کرنا, دوسروں کو بھی کرانا, اور مشق کرانے والے آدمی بھی تیار کرنا. تو اس طریقے سے اللہ پاک کا دھیان جمانا, یہ تین چیزیں, ایک طرف کلمے کے ذریعے یقین کا بنانا, نماز کے ذریعے عملوں کا تیار کرنا. نماز طاقتور بنانے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں, اس میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے, اس کے ذریعے اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا. لیکن انسانوں کے ساتھ کا تعلق جو ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے, مخلوقات کے ساتھ کا تعلق بھی صحیح ہونا چاہیے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الخلق و عیال اللہ, یہ مخلوق جو ہے اللہ پاک کا کنبہ ہے, یہ ساری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ قبیلہ ہے. تو جو اس مخلوق کو زیادہ نفع دے گا تو وہ اللہ پاک کا زیادہ محبوب بنے گا. مخلوق کے ساتھ یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے, لیکن یہ ساری بات اس وقت قابو میں آئے گی پہلے نماز طاقتور بنے. نماز کے طاقتور بنانے کے لیے ایک طرف دھیان صحیح کرنا پڑے گا, اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش, اور ایک طرف یقین صحیح کرنا پڑے گا, یقین اللہ کی ذات کا ہو, اور ایک طرف طریقہ صحیح ہونا چاہیے نماز کا. تو ایک طرف فکر پر محنت, ایک طرف علم پر محنت, ایک طرف ایمان پر محنت, اور بار بار یہ فکر کہ اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہو, اس کے اندر کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو. اب یہ نماز جاندار بنے گی, اور ایسی جاندار نماز بنے گی اس نماز سے سارے کام بنیں گے. آدمی کے دل کے اندر یہ یقین آئے گا کہ میں نماز پڑھ کے اللہ سے کہوں گا اور اللہ میرا کام بنائے گی. کرستین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ عبادت ایسی ہو جو آسمان کی طرف چلی جائے, تو پھر مدد جو ہے آسمان سے زمین کی طرف آ جائے گی. لیکن عبادت کا آسمان کی طرف جانا اس وقت ہوگا جبکہ یقین صحیح ہو, دھیان صحیح ہو, طریقہ صحیح ہو, اور نیت کے اندر اللہ پاک کے رضا راضی کرنے کا جذبہ ہو. اب یہ نماز جاندار بن گئی, یہ نماز ایسی بن گئی کہ جس کے ذریعے دل کے اندر ہدایت کا, ایمان کا نور ملے گا اور بڑھے گا. ایمان اور ہدایت کا نور جو ملا تو پھر آدمی وہ ساری دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں کے اندر کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے گی, اور ایک مختصر سے عمل کرے گا اس کے اندر اسے کامیابی دکھائی دے گی. لیکن ظاہر کے اندر اسے دنیا تھوڑی دیر کے لیے بگڑتی اللہ پاک اسے دکھائیں گے. جو آدمی دین کا کام کرتا ہے تو ظاہر کے اندر اس کی دنیا تھوڑی دیر کے لیے بگڑتی ہے, کیونکہ جب نماز کو طاقتور بنایا تو لوگوں کے ساتھ کے حالات, لوگوں کے ساتھ کے معاملات, لوگوں کے ساتھ کی معاشرت, اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. نماز تو تیری جاندار بن گئی, میں نماز پڑھوں گا اور اللہ سے لوں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہو, اور اسی طرح کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو, مال کا کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو, اور مال کا خرچ کرنا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو ایک طرف آمدنی اور ایک طرف خرچ, اس کے اندر بھی نبوی طریقہ ہو اور اللہ کا حکم ہو. یہ دو باتیں نماز کے بعد کی ہیں, چند باتیں نماز سے پہلے کی ہیں. نماز کے پہلے کی چند باتیں, ایک تو یقین کا صحیح ہونا, دوسرے دھیان کا صحیح ہونا, اور اسی طرح طریقے کا صحیح ہونا, اور اندر سے شوق اور رحمت کے جذبے کے ساتھ نماز کا پڑھنا, اور اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو, ادھر ادھر کی اور کوئی نیت نہیں ہو. یہ تو نماز کے پہلے کی محنت ہے. کسی گروپ کے, کسی خاندان کے, کسی جتھے کے ہم بن کے نہیں رہے, ہم اللہ کے بن کر رہے. جو کچھ اللہ کہے گا ہم وہ کریں گے, انسانوں کے ساتھ کا معاملہ اللہ کو سامنے رکھ کر ہم کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے فلاں گروپ اور فلاں گروپ کا یہ مسئلہ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو ہم کو بتایا وہ ہمیں کرنا ہے. اگر کسی غیر مسلم کی زمین کو کسی مسلمان نے دبایا تو ایسے موقع پر ہم اس غیر مسلم کا ساتھ دیں گے اور مسلمان کو سمجھائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر احاطہ ظالمن اور مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کر, ظالم ہو تو بھی مدد کر, مظلوم ہو تو بھی مدد کر. لوگوں نے پوچھا, حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا, ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے, یہ ظالم کی مدد ہے. اس لیے کہ اگر کسی کی زمین اس نے دبائی تو اسے دانے بہت مل جائیں گے, لیکن وہ زمین کل قیامت کے میدان میں ساتوں زمینوں میں سے نکال کر اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال کر اور پورے حشر کے میدان کا چکر کھلوایا جائے گا. ایک طرف وزن سے اسے بدن کو تکلیف ہوگی, اور ایک طرف ذلت و رسوائی پورے عالم کے اندر ہوگی. اور یہ زمین کچہریوں کے اندر جج لوگ فیصلہ کریں, اس سے زمین اپنی نہیں بنتی. زمین تو اپنی بنے گی جب اللہ رسول نے بتایا ہوگی تیری زمین ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ یہ زمین تیری ہے, اور میں اللہ کا رسول ہو کر فیصلہ بھی کر دیا کہ تیری ہے چونکہ تجھے دلائل سے ثابت کیا, لیکن حقیقت میں وہ تیری نہیں تھی, تو میں نے جہنم کا ٹکڑا تیرے کو دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تو آج تک یہ ججوں میں جو فیصلے ہیں, ان فیصلوں سے زمین اگر قابو میں آ گئی تو حقیقت میں واقعی اگر تیری زمین ہے تو وہ کوئی حرج نہیں, لیکن ظلم کر کے چالاکی کے ساتھ دوسرے کی زمین دے دی, چاہے جج نے فیصلہ کیا ہو, تو پھر یہ تیری زمین نہیں ہے. قیامت کے دن یہ زمین تیرے پر وبال پڑے گی. تو اس بنا پر میرے محترم دوستو, ہمیں اللہ کا بن کر رہنا ہے. کسی قوم کا, کسی پارٹی کا, کسی جتھے کا, کسی گروپ کا بن کر نہیں رہنا, بلکہ جو جتھا, جو گروپ, جو قوم, جو خاندان اللہ پاک سے دور ہوتے ہو تو ان کی خدمت میں جا کر ان کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے. 127 سال کا کیس تھا, 127 سال دادا پر دادا کے زمانے کا کیس تھا ایک جگہ پر. وہاں پر جماعت گئی اور جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے چھ نمبروں کے اندر رہ کر بات کرتی ہے اور ان چھ نمبروں کی استعداد و صلاحیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. چھ نمبر پورا دین نہیں, پورے دین پر چلنے کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تین دن کے لیے دونوں گروپوں کو نکالا. اگر جماعت والوں کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کی 27 سال کی لڑائی ہے, جماعت والوں کو کچھ پتا نہیں. یہ تو جہاں بھی جائے ہاتھ ڈال کے جو آدمی نے مل جائے ذکر کے نہیں جائیں گے. اس کے اندر جماعت کے کام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی صلاحیت کا آدمی ہے, اسی کو لوگوں کو تعجب بھی یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, چاہے دین کے چاہے دنیا کے, تو اس کے اندر تو چھانٹ چھانٹ کر صلاحیت والے آدمی لیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہی تبلیغ کا کام چل رہا ہے تو اس کے اندر صلاحیت والے آدمی نہیں چھانٹے جاتے. جس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا تین چلہ یا چلہ لکھوا دیا اپنی جان مال سے تو اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے, چاہے وہ چور ہو, چاہے وہ ڈاکو ہو, چاہے شرابی ہو, چاہے زناکار ہو, بہت کاؤ یا بے پڑاؤ, نام اس کا لکھ لیا جاتا ہے اور اسے جماعت کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے. وہ جماعت کے اندر جڑ کر ان اعمال کو کرتا ہے تو پھر ان اعمال کی تاثیر اس کے اوپر آتی ہے. تو بعض مرتبہ وہ آدمی پرانے پرانے کام کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتا ہے کام کرنے کے اندر, اور اس کے ہاتھیں قومے کے قومے, ملک کے ملک ایمان کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمارے پرانے کام کرنے والے جو واقعی اللہ والے ہیں, جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھوں جو آدمی لگا اس کے ہاتھوں, پھر اس کے ہاتھوں لگ کر چوتھے پانچویں نمبر پر یہ آدمی لگا, اور دیکھو اللہ پاک اس سے کام کتنا دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے کام کرنے والے جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بعد میں لگا ہوا لیکن کام کتنا اچھا کرتا ہے, اللہ جزائے خیر دے, کتنا بہترین کام کرتا ہے. نئے کی پرانے قدر کرتے ہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے حضرت مسنہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے عراق میں جماعت کے بھیجنے کا مطالبہ کیا اور وہاں کی ضرورت بتائی عراق میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری موت کا صدمہ تمہیں عراق جماعت بھیجنے سے نہ روکے, اگر صبح میں مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے پہلے حضرت مسنہ کے ساتھ جماعت بھیج دی جائے, شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے پہلے بھیج دی جائے. یہ حضرت ابوبکر نے انتقال کے وقت میں یہ بات فرمائی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دنیا سے وفات پانے سے پہلے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت بنا کر ارشاد فرما کے انفیزی جیسا اسامہ دنیا سے جاتے ہوئے اور بیرونی ملکوں میں جماعت بھیجنے کی تاکید فرمائی, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کام کرنے والے آدمیوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی. اپنی جان اور اپنی مال کو قربان کرنا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں, کچھ بھی فکر نہ کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. اللہ کا حکم پورا ہوگا تو اللہ ہماری زندگی بنائے گا, اللہ قادر مطلق ہے, سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کرتا دھرتا ہے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اطمینان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں, موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں, خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں, زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کی زندگی اللہ بنائے گا اسی بنائے گی, اور جس کی زندگی اللہ بگاڑے گا اس کی بگڑے گی. اور اللہ کے ہاتھ زندگی میں بنانے اور بگاڑنے کا ضابطہ, دل کا یقین صحیح ہونا اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کا صحیح ہونا, یہ اس کا ضابطہ ہے. ایک مجمع اسے تیار کر دیا کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرے,
خوب قربانیاں دلوائی، انصار نے بھی قربانیاں دی، مہاجرین نے بھی قربانیاں دی، ہر ایک کو قربانی دینا سکھایا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں قربان ہو جانا ہے. مہاجرین کو بھی قربانی سکھائی، وطن چھوڑ کے چلے گئے مدینہ منورہ، اور انصار کو بھی قربانی سکھائی اور قربانی کے اندر خوب آگے بڑھایا. انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی. میرے محترم دوست اور بزرگوں، ایسا بھی وقت آیا کہ پاس کچھ نہیں اور کہا جا رہا نکلو خدا کے راستے میں، عورتوں کے زیور بھی بک چکے، خرے بد دور ہونا، ہمارے گھر اجڑ گئے، جو کچھ تھا سارا ہم نے لگا دیا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. انصار نے سوچا کہ سب کچھ لگا چکے ہوں، ہم نے قربانی کا وعدہ کیا تھا، ساری قربانی ہم نے دے ڈالی، اب چھ مہینے کی ہم چھٹی مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ مہینے کی ہم چھٹی مانگی کہ چھ مہینے ہم کو باہر جماعتوں کے اندر مت بھیجو، ہم مکانی کام کریں گے. مکانی کام کے اندر سے باہر سے آنے والی جماعتوں کی خیر خبر دینا، خود مکان سے باہر جماعتوں کا بھیجنا، باہر جانے والے وفود کے لیے کھانا ساتھ میں دینا، باہر سے آنے والے وفود کو کھلانا اور پلانا اور ان کی خیر خبر دینا، ان کے لیے مشورے کرنا، تعلیم کے حلقے کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ایمان کی مجلسیں کرنا، مدینہ منورہ کے بازاروں کے اندر دینداری باقی رہے اس کا ذکر کرنا، گھروں کے اندر دینداری باقی رہے اس کا ذکر کرنا، ایک طرف بازار بھی روحانی طاقت کے ساتھ چلتے تھے، ایک طرف گھر بھی روحانی طاقت کے ساتھ چلتے تھے، اور یہ ساری روحانیت مسجد نبوی سے وہاں منتقل ہوتی تھی، اور اس مسجد کی نقل پوری دنیا میں جہاں بھی اتاری جائے گی تو وہ روحانیت منتقل ہوتی چلی جائے گی، اور جو معاملہ اللہ پاک کا بیت اللہ کے ساتھ ہوگا وہ معاملہ اللہ پاک کا ہر مسجد کے ساتھ ہوگا،